الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حصول جنت اور طلب جنت رکھنے والوں کے لیے جنت کو پانے کی تدبیریں اور جنت کو پانے کے گر بتائے. ہر مسلمان جو پیدائشی طور پر مسلمان ہو یا اللہ نے اسے زندگی کا ایک مرحلہ کفر میں گزارنے کے بعد اسلام کی دولت اور نعمت سے نوازا ہو, اس کی یہ خواہش ہوتی ہے, یہ جستجو اور طلب ہوتی ہے کہ جس جنت کے کا عمدہ عمدہ بیان قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے اس جنت کو وہ بھی پائے. کسی سے پوچھیں کہ جنت کی طلب ہے آپ کو تو کہے گا کہ بالکل ضرور ہے, کیوں نہیں. تو جنت کو پانے کی طلب ہر ایک کے اندر, ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے. اس طلب کے پانے کے سلسلے میں اور اعتبار کے سلسلے میں قابل غور ایک بات یہ ہے کہ طلب جب ہی معتبر ہوتی ہے جب اس چیز کے حاصل کرنے کے ذرائع کو انسان مہیا کرے. جو چیز پانا چاہتا ہے, جو اس کا مقصود ہے, اس مقصود کو پانے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو جب بندہ اختیار کرتا ہے تب اس کی طلب معتبر سمجھی جاتی ہے. جیسے کوئی بھوکا ہو تو بھوک مٹانے کا طریقہ ہے کھانا کھانا. جیسے کسی کوئی ضرورت مند ہو تو ضرورت کو دور کرنے کی تدبیر جو کوئی ہو اس کے لیے, مال کا وصول ہے تو مال کے کمانے کی تدبیر کرنا. کسی کو غلہ درکار ہے تو پھر زمین کو جوتنا, اس کے اندر بیج کا بونا, زمین کو پانی دینا, اس کی رکھوالی کرنا, یہ ساری چیزیں اس کی تدبیریں ہیں. کسی کو اولاد پسند ہے تو اس کے لیے نکاح کی اس کو ضرورت ہے. الغرض بھوک کے لیے کھانا, پیاس کے بجھانے کے لیے پانی یا مشروبات کا پینا, اور اپنے جو بھی مقصود یا اپنا جو بھی منزل و مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے جو بھی ذرائع ہیں ان ذرائع کو حاصل جب بندہ کرتا ہے, اختیار جب کرتا ہے, ان کو حاصل کرنے میں جب اپنے آپ کو لگاتا ہے تب اس کی طلب معتبر سمجھی جاتی ہے. اور دنیا والے کہتے ہیں کہ واقعی یہ طلب ہوا ہے, واقعی اس چیز کی طلب اس کے اندر موجود ہے. اگر کوئی ان چیزوں کو پانے کے خاطر صرف دعویٰ زبانی کرتا ہو لیکن ان کے حاصل کرنے کے راستوں میں لگتا نہ ہو تو اس کو پھر سب بے وقوف اور احمق کہتے ہیں. بالخصوص دنیا کے اندر تو سب لوگ اس قاعدے کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی اگر ہمیں کوئی مقصود حاصل کرنا ہے تو ہم اس کے راستوں کو اختیار کریں گے. جس طریقے سے وہ مقصد ہمیں حاصل ہوتا ہے ہم ان طریقوں کو اپنائیں گے. اگر مال درکار ہے تو ملازمت کریں گے, جاب کریں گے, محنت مزدوری کریں گے, دن رات اپنے آپ کو تھکائیں گے, موسموں کی پرواہ تک نہیں کریں گے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ مال مقصود ہے اور مال کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کی, ان محنتوں کی, ان قد و تابش اور جد و جہد کی ضرورت پڑتی ہے تو بندہ اس کے اندر اپنے آپ کو لگاتا ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کر کے کہ مجھے مال درکار ہے اور میں محنت نہیں کرتا اور میں ایسے ہی گھر میں بیٹھا رہوں گا لیکن مجھے یہ چیز حاصل ہو جانی چاہیے, مجھے دولت مند بن جانا چاہیے, میرے پاس دولت آ جانی چاہیے, میرا بینک بیلنس انتہائی اعلیٰ حد تک سطح تک پہنچ جانا چاہیے, تو ظاہر اس کو سب کہیں گے کہ یہ خام خیالات کو اپنے ذہن میں پال رہا ہے بے وجہ, یہ اپنے اندر اپنی خواہشوں کو, تمناؤں کو جو کبھی اس کے اس طرح سے کبھی اس کے لیے پوری ہونے والی نہیں ہے, وہ ان آرزوؤں کو اپنے دل میں پال رہا ہے. اور ایسا کرنے کے نتیجے میں سب لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے اور بے وقوف سمجھیں گے. اگر وہ بے وقوف نہیں کہتا ہے تو لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے. ظاہر ایسا کرنے والا خود کو بھی بے وقوف سمجھتا ہے. اسے پوچھیں گے اگر کہ آپ دولت کمانا چاہتے ہیں تو دولت کمانے کے طریقوں میں لگیں, وہ کہے گا کہ ہاں دولت کمانے کے طریقوں میں لگنا چاہیے, لیکن کوئی ایسا بندہ دنیا کے اندر آپ کو نہیں ملے گا جو دولت کمانا چاہتا ہو اور اس کے طریقوں میں نہ لگتا ہو. وجہ اسی یہ ہے کہ وہ خود اس کو بیوقوفی سمجھتا ہے. تو طلب کا اعتبار جبھی ہوتا ہے جب مقصود کے پانے کے ذرائع اور وسائل کو بندہ اختیار کرتا ہے. جب ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ بیوقوفی دانش مندی نہیں ہے بلکہ بیوقوفی ہے, عقل مندی نہیں ہے, یہ اس کی ضد ہے. یہی حال دنیا کے ہر انسان کا یا تقریباً انسانوں کا دین کے معاملے میں ہے کہ اس اصول کو دنیا کے اندر تو مان لیتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے وسائل کو اختیار کرنے کی, ہمیں ضرورت ہے تدابیر کو اپنانے کی, لیکن جنت کا پانا ایک مقصد ہے, اللہ کو راضی کرنا ایک مقصد ہے, دین کو اختیار کرنا, دین پہ چلنا اور دین کے اندر اپنی نجات کو ضروری سمجھنا, مضمر سمجھنا, یہ ہمارا مقصد ہے اور ہمارا عقیدہ ہے. تو ہم اس کو پانے کے لیے کس حد تک کوشش کرتے ہیں, یا جن جن کے یہ عقائد ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں وہ اس مقصد کو پانے کے لیے کس حد تک کوششیں کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس درجے میں وہ ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں اس درجے کی تدابیر اختیار تو نہیں کرتے, جس درجے کا وہ بلند بانگ دعویٰ اپنی زبان سے کرتے ہیں اس درجے کی محنتیں تو اسلام میں نہیں کرتے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے, زبانی طور پر اس کا اقرار کرتے رہتے ہیں کہ بس ہمارے لیے زبانی طلب جنت ہی کافی ہے, حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. اگر جنت چاہیے تو پھر جنت کے راہوں کو بھی اختیار کرنا ضروری ہے, اگر اللہ کی رضا چاہیے تو رضا والے کاموں کو اپنانا بھی ضروری ہے, مذہب پر اپنی جان کو گنوانا ہے, لگانا ہے اور مذہبی پر ایمان ہی پر اپنا خاتمہ کروانا ہے, تو زندگی بھر ایمانی حالت کے ساتھ میں گزارنا بھی ضروری ہے. اگر یہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا والے کام کر کے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر کے اللہ کی رضا کو پالیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ بیوقوف ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں جانے والے کام کروں اور جنت میں چلا جاؤں تو ظاہر ہے کہ یہ بیوقوفی ہے, یہ نادانش مندی ہے, یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ عقل مندی کی ضد ہے جو انتہائی احمقوں کا کام ہے, یہ سراسر حماقت ہے. اسی کے گر کہ جس کو جنت کی طلب ہو اس کو جنت پانے کا کیا راستہ ہونا چاہیے اس آیت شریفہ کے اندر بیان کیا گیا. اب تعالیٰ کا کلام شاہوں کا کلام ہے اور شاہوں کا جو کلام ہوتا ہے اس کے اندر بھی شاہانہ شان پائی جاتی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جنت کا گر, جنت کے کام تفصیل سے بتائے جائیں اور بارہ جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر تفصیلات آئی ہوئی ہیں کہ یہ جنت والے کام ہیں, بلا بلا جنت والے کام ہیں, تفصیلات سے کہیں کام لیا گیا, کہیں اختصار کے ساتھ میں دو چار باتیں بتا دی گئی. جہاں اللہ نے طلب کا بیان کیا تو وہاں پر پھر ان تفصیلات کو کام میں لانے کے بجائے اور ان کو بیان کرنے کے بجائے اللہ نے گر بتا دیے, جس کے ضمن میں اس کی ساری تفصیلات آ جاتی ہیں, سارے احکامات آ جاتے ہیں, سارے جزیات آ جاتی ہیں اس کے ضمن میں. تو اللہ پاک نے وہ گر کیا بتایا, جیسے کسی کو محفل ہو, کسی کے پاس دعوت ہو اور اس کے پاس مہمان آنے والے ہوں, ایسا نہ ہو کہ کہیں جو مہمان نہ ہو وہ آ جائے اور مہمانوں کے سامنے میزبان کو شرمندگی اٹھانی پڑے تو وہ ایک نوکر اور خادم کو مقرر کر دے کہ جاؤ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور فلاں 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 100 آدمیوں کی لسٹ بنا کر کے دے دے کہ اگر یہ آئے تو اندر آنے دینا اور اگر ان 100 میں سے کوئی نہیں دوسرا کوئی اور آتا ہے تو اس کو آنے مت دینا, اس کو روک دینا. اب وہ بندہ اگر یوں کہے ہر کوئی آنے والے سے کہ آپ پہلے ٹھہریے, میں دیکھتا ہوں کہ اس لسٹ میں آپ کا نام ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو میں آپ کو اندر جانے دوں گا اور اگر آپ کا اس لسٹ میں نام نہیں ہے تو میں آپ کو جانے نہیں دوں گا, تو 100 آدمیوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے میں ظاہر ہے کتنا وقت لگے گا. تو یہ تفصیلات ہیں, یہ جزئیات ہیں, لیکن وہ موقع جزئیات اور تفصیلات کا نہیں ہے. اور اگر میزبان اور آقا اور اس کو ملازم رکھنے والا خادم کو یہ کہہ دے کہ تم جن کو جانتے پہچانتے ہو جو میرے گھر آتے رہتے ہیں ان کو اس گھر میں آنے دینا, اور جو اس گھر میں آنے والے نہیں ہیں عام طور پر ان کو اس گھر میں آنے مت دینا, تو یہ ایک گر ہوا. ایک طریقہ تو روکنے کا, اندر بلانے کا اور اندر آنے سے روکنے کا ایک طریقہ تفصیلی وہ تھا, اس کو اس نے پہلے بتایا تھا تفصیل کے ساتھ میں لسٹ لکھ کر کے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک گر ہاتھ میں تھما دیا کہ جان پہچان کے حوالے سے اندر آنے دینا, جس سے جان پہچان نہ ہو اس کو آنے نہ دینا. تو یہی اجمالی اور گر کے بتانے کے طریقے سے اللہ پاک نے یہاں تدبیروں کو بتایا, اور وہ دو تدبیریں ہیں. ایک ہے خواہش نفس کی غلامی سے, اتباع سے, پیروی سے اپنے آپ کو بچانا, اور اس کے اندر مدد لینے کے لیے اللہ کے خوف کا استحضار کرنا, جس کے لیے ضرورت پڑتی ہے اللہ کی عظمت ذات کی اور صفات کا اس کا استحضار کرنا, اس سے خواہشوں کی غلامی سے بچنے میں, خواہشوں کے اتباع سے بچنے میں مدد ملتی ہے.
جب بندہ اس کام میں لگ جاتا ہے یعنی اپنے آپ کو اپنی خواہش سے بچا لیتا ہے, نفس کی پیروی سے بچا لیتا ہے, اپنی جذباتوں کے احتیاط سے بچا لیتا ہے, تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو جنت کو اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ خواہشات کی غلامی سے اپنے کو بچائے, اور خواہشات کی غلامی سے بچانے میں مدد دینے والی چیز میرا خوف ہے, یعنی اللہ کا خوف ہے. اللہ کے سامنے ایک دن کھڑے ہو کر جواب دہ ہونا ہے, اپنے اعمال کا حساب دینا ہے, نامہ اعمال ہمیں اپنے خود اپنے کو بھی پڑھنا ہے. یہ اس احساس کے ساتھ میں جو ہر عمل کو قدم قدم پر پھونک پھونک کر زندگی گزارنے کا عادی بن جاتا ہے, اس بندے کے لیے پھر فإن الجنة هي المأوى, جنت ایسے بندے کا ٹھکانہ ہے. خواہشات نفس کی غلامی کا بیان جہاں آتا ہے یعنی شریعت کی تفصیلات اور احکام جہاں پر آتے ہیں کہ خدا کام کرو اور فلاں کام مت کرو, کرنے کے کاموں کو ضروری بتایا جاتا ہے, پانچ نمازوں کو دن میں پڑھا کرو, وتر کا بھی اہتمام رکھو, رمضان کے روزے رکھو, صاحب استطاعت ہو تو زکات, صاحب نصاب ہو تو زکات دو, صاحب استطاعت ہو تو حج کرو, اور اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو, بڑوں کے ساتھ میں اخلاق سے عزت اور احترام سے پیش آؤ, چھوٹوں کے ساتھ میں شفقت کا معاملہ رکھو, اپنے ملنے جلنے اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ میں احترام کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ادب مروت کے ساتھ لحاظ کے ساتھ میں پیش آیا کرو, دین کے شعائر کا احترام کرو. یہ ساری تفصیلات کا بیان جہاں آتا ہے, اور جہاں کمانے جمانے کی اور خرچ کرنے کی حد بندیاں آتی ہیں کہ فلاں طریقے سے ہی کماؤ, فلاں طریقہ جائز ہے فلاں ناجائز ہے, جائز طریقوں کو اپناؤ ناجائز سے خود کو بچاؤ, اور خرچ کرنے کے لیے اعتدال سے کام لو, بخل سے کام نہ لو, اسراف کے اندر مت پڑو, اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اس قسم کی جب تعلیمات آتی ہیں تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ کیسی پابندیوں میں ہمیں جکڑ دیا گیا. سوچنا چاہیے کہ جو بندہ نفس اللہ کی پابندیوں میں خود کو پابند رکھنا نہیں چاہتا پھر وہ نفس کا غلام بن جاتا ہے. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ بندہ اپنے امتحان کی آزمائش کی اور انتخاب کا موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنانا چاہتا ہے یا اپنے نفس کا. بات دراصل یہ ہے کہ یہ سوال یا یہ ذہنیت یا یہ خیالات ذہن میں اس وقت آتے ہیں جب اللہ کی اور اللہ کے احکام کی عظمت دل میں ہو. اگر اللہ کی عظمت دل میں ہوگی, اللہ کے مقام کا, اللہ کی جلالت شان کا جب پتہ ہوگا اور اللہ کے احکام کی عظمت دل میں ہوگی, تب یہ سوالات دل میں بالکل بھی ابھر نہیں سکتے. ایک دنیا کے ایک معمولی سے خطے کے معمولی سے حاکم اور گورنر اور اس سے بھی ادنا تر انسان یعنی پولیس والوں سے انسان کتنا گھبرا جاتا ہے, ان کی گرفت سے آدمی اپنے آپ کو کس قدر بچانے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اسے قانون کا سپورٹ ہے, اسے قانون کی پشت پناہ ہی حاصل ہے. عدالتوں کی چکر لگانے سے آدمی کس قدر گھبرا جاتا ہے. جو صاحب اقتدار کسی بھی درجے میں ہیں انسان ان سے گھبرا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی عظمت دلوں کے اندر ہے. اور حکومتیں جو قوانین بناتی ہیں, لوگ جو مقننین اور قانون ساز جو قوانین مرتب کرتے ہیں اور کسی ملک کے باشندوں پر اس قانون کے لاگو کرنے کا جو کی پابندی لگاتے ہیں, اس پابندی کے کرنے میں تو کوئی بندہ یہ احساس نہیں کرتا یا اپنے آپ کو یہ کوستا نہیں ہے کہ یہ قانون کیوں ہے. اب دیکھ لیجیے جہاں ٹکٹ لگا ہوتا ہے یہاں پر, وہاں کس قدر احتیاط کے ساتھ میں لوگ جانے کا اہتمام کرتے ہیں, جہاں پولیس والے دیکھنے کا خدشہ ہوتا ہے وہاں پر کس قدر لوگ اہتمام کرتے ہیں, احتیاط سے کام لیتے ہیں. تو بات دراصل یہی ہے کہ اللہ پاک کی عظمت اور اللہ کے حکم کی عظمت جب دل میں نہیں ہوتی ہے تب یہ سوالات دل میں ابھرتے ہیں. ورنہ ایک دنیا کے معمولی سے خطے کے معمولی سے حاکم کے قوانین کے برتنے میں ہم جس قدر احتیاط برتتے ہیں, کیا اس سے بھی کمتر اللہ کا حکم ہے جو ہم اس کی پاسداری نہیں کرتے؟ کیا اس سے بھی کمتر اللہ کی ذات ہے کہ ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے؟ یہ ساری چیزیں تو ضروری ہے, یہ سوچنے کے مقام ہے کہ اگر ہم نے دنیا کی محبت کے خاطر اس چیز کو نظر انداز کر دیا ہے, دنیاوی نفع کے خاطر اگر ہم نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا ہے, تو ہم نے اپنی زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن ہم نے اپنے حال سے اور اپنے عمل سے یہ کہہ دیا کہ ہمیں دنیاوی قوانین کی جتنی عزت ہے قرآن کے حکم کی اتنی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. دنیا کے قانون سازوں کی, صاحب اقتدار انسانوں کی, باحیثیت اور باوقار لوگوں کی جو وقار ہمارے دلوں میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی اتنی عظمت بھی ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امر کا ماننا, حکم کا ماننا اور نہیں ماننا, یہ حکم دینے والے کی عظمت دل میں نہ ہونے اور نہ ہونے کا پتہ دیتی ہے. اگر دل میں عظمت ہے تو بندہ اس کو اختیار کرتا ہے, اگر دل میں عظمت نہیں ہے تو بندہ اس کو چھوڑ بیٹھتا ہے. تو خواہشات نفسانی کی غلامی سے پیروی سے اپنے آپ کو بچانا. خواہشات نفسانی کیا چیز ہے؟ خواہش نفسانی یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف میں اگر ہمارا نفس ہمیں ابھارے تو یہ بن گئی خواہش نفس کی. اگر اللہ کے حکم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کے مذہب کے فتووں کے خلاف میں اگر ہماری طبیعت ہمیں اکساتی ہے ابھارتی ہے, مثلا نماز کا وقت ہو گیا ہے, عشاء کی نماز کا وقت ہے, فجر کی نماز کا وقت ہے, نیند کا تقاضا ہے, اب بندہ سو بھی جائے تو اپنی نیند کو پورا کر لے گا, بدن کو اور اپنے جسم کو آرام دے لے گا, تو اپنے جسم کو آرام دے کر اس نے اگر صبح کر دی ہے یا عشاء کی نماز قضا ہوئی یا فجر کی نماز قضا ہوئی تو یہ ہو گئی خواہش نفس کہ نماز پڑھنے کا حکم اللہ کا تھا, اس نے اس حکم کو توڑا ہے اور اس حکم کو چھوڑا ہے اپنے جسم کو راحت اور نفع اور آرام پہنچانے کے خاطر, یہ ہو گئی خواہش نفس کی غلامی. تو ایسے موقعوں پر جہاں عبادات کے اندر ہو یا باہمی لین دین کے معاملات کے اندر ہو یا انسانوں کے ساتھ میں تعلقات کو برتنے کے اندر ہو یا معاشرت کے اندر ہو یا اپنے چھوٹے بڑوں کے ساتھ میں سلوک کے اندر ہو, یہ اللہ کے احکام جب سامنے آتے ہیں تو ان کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے پیش کر دینا, یہ اللہ کے حکموں کی تابع داری اور اطاعت کرنا ہے, اور ان کے پورا کرنے سے گریز کرنا, اپنے آپ کو بچانا کہ کسی طرح میں اس سے اپنے آپ کو بچا لوں, کسی طرح میں بچ جاؤں. مثلا معاملات کے اندر اگر کسی کو دھوکہ دے کر نقصان دے کر ہم اپنا کچھ نفع کما سکتے ہیں تو کسی کو دھوکہ دینے کی ممانعت آئی ہے, اگر ہم اس کو دھوکہ دے دیں گے تو ظاہری طور پر ہمیں نفع ضرور ہوگا لیکن در پردہ اور در حقیقت اللہ کا ایک حکم ٹوٹ جائے گا, اور اللہ کے حکم کو توڑ کر اپنے نفع کو حاصل کر لینا یہ خواہش نفس بن جائے گا اور خواہش نفس کی پیروی کہلائے گا. تو جو بندہ اس قسم کے خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے پھر وہ بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آخر الحیات الدنیا فإن الجحیم هي المأوى, خواہش کی غلامی کے پیچھے چل کر میرے حکموں کو توڑ کر دنیا کے وقتی اور آنی مفاد کو کما کر جو بندہ اس دنیا میں میری دی ہوئی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے وہ اس دنیا میں تو گزار لے گا لیکن دنیا کے اندر بھی اس کے نقصان بھگتے گا اور آخرت میں جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. دنیا کے اندر کیا بھگتے گا؟ انسان جو کچھ بھی نفع کمانا اس دنیا میں چاہتا ہے وہ اپنے دل کے اطمینان کے خاطر چاہتا ہے, اور قرآن کا اس قدر واضح اعلان ہے اور اتنے زوردار لفظوں میں اعلان ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کان کھول کے سن لو کہ اطمینان دلوں کو جو نصیب ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر ہی اطمینان قلب کا باعث ہے. اس اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم کے بارے میں آیا ان ہوا الا ذکر للعالمین, کہ یہ سارے جہانوں کے واسطے اللہ کا نصیحت نامہ ہے, یہ اصول اور دستور ہے کہ اس کے مطابق لوگوں کو زندگی گزارنا ہے. تو قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنانا اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگانا ہے. ذکر صرف زبان سے کسی کو یاد کرنے کا نام نہیں ہوتا, دل سے کسی کی یاد کا نام بھی ذکر ہے, زبان سے اس کا رٹا لگانے کا نام بھی ذکر ہے, اور کسی کے کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کا نام بھی ذکر ہے. اگر آپ نماز کے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ذکر کر رہے ہیں, اگر آپ گاڑی چلاتے ہوئے دعا پڑھ رہے ہیں تو ذکر کر رہے ہیں, اگر آپ تسبیحات کا اہتمام کر رہے ہیں تو ذکر ہے. اگر اپنے جائز مقاصد کو آپ حاصل کر رہے ہیں, جائز خواہشات کو آپ پورا کر رہے ہیں اور ایسے طریقوں سے جو طریقے مسنون ہیں تو وہ بھی ذکر ہی ہے, وہ بھی اللہ کی یاد ہے. تو اپنے کاموں کے پورا کرنے میں اور اپنے مقاصد کے حاصل کرنے میں اور دنیاوی امور کو انجام دینے میں سنت کا لحاظ رکھنا, اللہ کے حکموں کی رعایت رکھنا, یہ ہے ذکر کرنا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب یہی ہوگا کہ اگر وہ عقیدے رکھو گے جن عقیدوں کے رکھنے کا تمہیں پابند بنایا گیا ہے, جن عقیدوں کے رکھنے کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے تو تمہیں اطمینان نصیب ہوگا. اگر وہ عبادتیں انجام دو گے جن عبادتوں کے انجام دینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے تو پھر تمہیں اطمینان قلب اور اللہ کے ذکر کی برکت سے یہ راحت نصیب ہوگی. اگر معاملات میں ان اصول کی پیروی کرو گے, ان اخلاق کا لحاظ رکھو گے جن کی تعلیم دی گئی ہے تو پھر تمہیں اس کی برکت سے اللہ, چونکہ وہ بھی اللہ کا ذکر ہے, تو اس کی برکت سے راحت اور اطمینان قلب کی عزت نصیب ہوگی. تو دنیا کے اندر گناہ کی وجہ سے کوئی بندہ اطمینان کے ساتھ میں رہ نہیں سکتا, آخرت کے اندر تو اس کے لیے سزا مقرر ہے ہی, یہ اللہ کے فیصلے پر, اللہ کے فضل پر, اللہ کے اس وقت کے حال پر ہے کہ کس شان میں اس وقت اللہ تعالیٰ ہوں گے, اس کے مناسب حال فیصلہ کریں گے, اس کا بخش پر بخشش فرما دیں یہ بھی ممکن ہے, لیکن ان کا ایک اصول اور قانون ہے. ایسے یہ نہیں ہو سکتا اس دنیا کے اندر کہ مجرم کو اور جو مجرم نہیں ہے بے قصور ہے اس کو ایک ہی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ میں کیا جائے. تو ہم گناہگار یہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے لہذا اس بہانے سے گناہ کرو. قرآن کریم کی دو قسم کی آیتیں ہیں, ایک اللہ کی رحمت کو اور رافت کو بتاتی ہیں, ایک اللہ کے عادل کے مطابق قانون کو اور اللہ کی سزاؤں کے نظام کو بتاتی ہیں. جو آیتیں اللہ کی سزا کے نظام کو بتاتی ہیں, اللہ کی جلالی صفت کو نمایاں کرتی ہیں, وہ انہی لوگوں کی خاطر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے لہذا گناہ کیے جاؤ. ان کے لیے یہ سبق ہے کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں, لیکن کن کے لیے؟ جو میری ذات کا لحاظ رکھتے ہوئے, میرا علم رکھتے ہوئے بھی میری نافرمانی کرتے ہیں, جرأت اور جسارت کرتے ہیں میرے احکام کو توڑنے کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنے کی, آپ کی سنتوں کو ترک کرنے کی اور سنتوں کے مقابلے میں بدعتوں کو رواج دینے کی اور اپنانے کی جو کوششیں کرتے ہیں, کیا ایسے لوگوں کے لیے میں غفور الرحیم ہوں؟ ایسوں کے لیے تو ضرورت ہے انتقام کی, ایسوں کے لیے تو ضرورت ہے بدلہ لینے کی, ایسوں کے لیے تو ضرورت ہے سزا کی, ورنہ تو پھر اندھا قانون ہو جائے گا اور خدائی قانون اندھا ہو یہ ہو نہیں سکتا. اسی لیے یہ آیتیں جن کے اندر سزا کا بیان آیا ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہوں گے جو جرأت کے ساتھ میں جسارت کے ساتھ میں اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں اور اس بھروسے پر گناہ کرتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں پھر نادم ہوتے ہیں اور مایوسی کے قریب ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو اتنے گناہ کر لیے ہیں اب ہمارا کیا بنے گا, ایسوں کے لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے کہ ہم اب گناہ بخشنے ہی کے لیے بیٹھے ہیں, تم گناہ اس لیے کرتے ہو تاکہ ہم بخشیں. یہ آیتیں ان کو اپنے اپنے مواقع پر محمول کرنا چاہیے. جو آیت رحمت کی ہیں وہ مایوس ہونے والوں کے لیے ہیں, جو آیت غضب کی ہیں وہ جرأت اور جسارت سے کام کرنے والوں کے لیے ہے. تو خواہش نفس کی غلامی سے بچانے کے لیے اللہ کے خوف کی اور اللہ سے عظمت کے استحضار کے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے. جب یہ چیز حاصل ہوگی تو پھر حق تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اللہ کا خوف دلوں میں کیسے آتا ہے اس کے لیے قرآن کریم کے اندر اور احادیث شریفہ کے اندر مراقبے کی تعلیم آئی ہے کہ بندہ سونے سے پہلے اور اپنے دن بھر کے معمولات کا بار بار مراقبہ کیا کرے, اس کا لحاظ رکھا کرے, دیکھے کہ اس کے دن بھر کے معمولات کے اندر کیا گناہ کے کام ہوئے ہیں اور کون سے نیکیوں کے کام انجام دیے گئے ہیں. جو نیکیوں کے کام انجام دیے گئے ہیں ان کو بھی وہ ترتیب وار لکھے اور جو گناہ کے کام ہوئے ہیں ان کو بھی وہ ترتیب وار لکھے, اور روزانہ اس معمول کو اگر کچھ دن بھی اپنا لیا جائے گا تو ضرور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گناہوں سے بچنے کی اس فکر کی برکت سے اللہ پاک اس کو گناہوں کی نحوست سے اور گناہوں سے خود بچا لیں گے, اس کی حفاظت فرما لیں گے. بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ مراقبے کی تعلیم فرماتے ہیں. مراقبہ کیا چیز ہے؟ یہی ہے کہ دن بھر کے اعمال کا احتساب کرنا اور احتساب کرنے کے بعد اپنی برائیوں پر اس کے سزا کا اور آخرت کے مراحل کا تصور کرنا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے, قبر میں مجھے جانا ہے, قبر کے اندر مجھ سے سوال ہونا ہے, پھر مجھے دوبارہ سور میں قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے, حشر کے میدان میں سب کے ساتھ میں کھڑا ہونا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے, پل صراط پر سے گزرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے, اس کے بعد پل صراط پر سے گزر کر اپنے اعمال کے حساب سے جنت یا جہنم کے فیصلے کروانا ہے. ان چیزوں کا تصور کرنا, ان چیزوں کا سوچنا ہی مراقبہ کہلاتا ہے. اب تعالیٰ سب کو صحیح علم, صحیح فہم اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.